أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف آيات نمبر 13-26. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ہم سناتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ. کن کی خبر کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلا سبق یاد کریں, ہم اصحاب کہف کا قصہ پڑھ رہے تھے, اور اس قصے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی جو آیات ہیں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک, وہ سمجھ لیں ایک انٹروڈکشن ہے صرف. اب آ رہی ہے تفصیل, ڈیٹیل ان کے قصے کی. کفار نے جب اہل کتاب سے پوچھا تھا کہ ہم کیا سوال کریں, تو انہوں نے کہا تھا ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو غار والے تھے. ان لوگوں کے بھی کتابوں میں یا ان کی زبان در زبان آگے یہ قصہ چلا آ رہا تھا, اور آج بھی آپ دیکھیں یہ لوگ 7 سلیپرز کی بات کرتے ہیں, 7 سونے والے, تو یہ کہف والوں کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے تو مختصر ایک بات پوچھی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی تفصیل بتا دی. وہ ڈیٹیل جو انہوں نے پوچھی بھی نہیں تھی وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے, کہ تم تو اتنا بس پوچھتے ہو نا, تو یہ لو وہ چیزیں جو تمہیں بھی نہیں معلوم, وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس قصے کو حق کے ساتھ. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1, سچائی کے ساتھ, بالکل سچا ہے یہ قصہ, بالکل جو اس میں ٹھیک ٹھیک بات ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور دوسرا, مقصد کے ساتھ. حق کا ماننا کیا بھی ہوتا ہے؟ مقصدیت اس میں ہوتی ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بے مقصد ہی بیکاری, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مقصد تھا. اب ان کے ان میں بھی, ان لوگوں میں بھی چونکہ بڑا اختلاف تھا اس قصے کے بارے میں, آگے ہم انشاءاللہ آج کی آیات میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح ان میں اختلاف پائے جاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل سچا یہ قصہ اور ایکوریٹلی بتا دیا کہ سب کی کنفیوژنز دور ہو جائیں. اور سبحان اللہ, یہ وہ قصہ ہے کہ شاید تاریخ کی اوراق میں یہ مٹ جاتا, یا صرف عیسائیوں کے پاس ہوتا, وہ تو اپنے بہت سارے سینٹس کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ان کے پاس کہیں کہیں کسی کو یاد ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قرآن کی زینت بنا دیا, تو اب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کا قصہ دہرایا جاتا رہے گا. اور یہاں پہ بتایا گیا, اب دیکھیں تفصیل, انہم فتیتن, بے شک وہ کون تھے؟ نوجوان تھے. آمنوا بربہم, جو ایمان لائے تھے اپنے رب پہ. وزدناہم ہدا, اور زیادہ دی ہم نے ہدایت. پہلی بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی کہ وہ ینگ لڑکے تھے. اگر صرف یہ بھی کہہ دیا جاتا انہم آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, بے شک وہ ایمان لائے اپنے رب پر اور ان کو زیادہ دے دی ہم نے ہدایت, تو تب بھی ٹھیک تھا. لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ لے کر آئے ہیں کہ وہ نوجوان تھے, کیونکہ جوانی کا عبادت گزار اللہ کو بہت پسند ہے. عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا, 7 قسم کے لوگوں کو, اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, ان میں ایک خوش قسمت وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. سبحان اللہ, انہوں نے اپنی جوانی اللہ کے لیے لگائی, اس لیے کہ جوانی جو ہوتی ہے بڑی, جس کو کہتے ہیں مستانی ہوتی ہے, بڑے لوگ اس کے اندر ادھر ادھر کئی اور چیزوں پہ اپنی جوانیاں گنوا دیتے ہیں, ادھر کو دھیان ہی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ بڑھاپے میں جا کے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں, مگر جوانیاں وہ دنیا کو دیتے ہیں, جوانیاں وہ رنگینیوں میں گزارتے ہیں. کوئی کوئی ہوتا ہے جس کی جوانی اللہ کے لیے لگ جائے, تو اللہ کو وہ جوان بہت پسند ہے. یہ جوانوں کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے, دیکھو وہ اللہ کے کتنے پیارے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے باقی عمر میں بھی جا کے اللہ کی عبادت کر لی, ٹھیک ہے, مگر جو جوانی کی بات ہوگی نا وہ کسی اور عمر کی بات نہیں ہو سکتی. تو وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے, اور اللہ نے زیادہ کر دیا ان کا ایمان. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان زیادہ ہوتا ہے, ہدایت زیادہ ہوتی ہے, ہدایت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. یعنی جو شخص سچا ایمان لاتا ہے اللہ اس کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے, پھر وہ ہدایت بھی بڑھتی ہے، ضد نہ بڑھ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کو کچھ اور بھی آگے آیتوں میں بھی ایک چیز نوٹ کریے گا، اور وہ کیا ہے؟ کچھ کام وہ کرتے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے، جس کو ہم نے کہتے ہیں نا کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ بات سنی ہوئی ہے نا، کچھ ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کر، انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایمان لائے اپنے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کے ایمانوں کو بڑھا دیا، یعنی اللہ بھی ایمان بڑھا دیتا ہے۔ پھر ہدایت بھی کوئی ایک سٹیگننٹ چیز نہیں ہے کہ بس جامد چیز ہو، بس اتنی ہے، بس اتنی رہے گی، نہیں، وہ بھی بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ ہم ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، روز سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، مگر پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری بھی ہدایت بڑھ جائے؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو اس کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت میں تقویت دیتا ہے، ہدایت اسی کے لیے بڑھاتا ہے، اور یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس چیز کو لازم کر دیا کہ اس سورہ کے بغیر آپ کی رکعت مکمل نہیں ہوگی، کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگو، کہ ہدایت جس کے پاس ہے وہ بھی بڑھانے کے لیے مانگے، کہ ہدایت کے لیولز ہیں نا، ہر ایک صرف اتنے پہ نہیں رہے گا بلکہ اس کو بڑھانی ہے، تو مانگتے رہو، ساری زندگی مانگتے رہو ہدایت، چاہے بوڑھے بھی ہو جاؤ پھر بھی کہو اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو ان کے پاس ایمان تھا، پھر اللہ نے ہدایت زیادہ کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے جب طلب ہوگی تو ہی اللہ تعالی ہدایت میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اچھا بات کہتے ہیں طلب تو ہم میں بھی بڑی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شوق تو مجھے بھی بڑا ہے قرآن پڑھنے کا، شوق تو مجھے بھی بہت ہے اللہ کی طرف آ جاؤں، اے طلب تو میرے اندر بھی بڑی ہے۔ دیکھیں ایک بات بتائیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں طلب تو مجھے پانی کی بہت ہے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کیا بیٹھے ہوئے بس یہی کہتے رہیں گے؟ جبکہ پانی آپ کے گھر میں نل کا لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پانی کی بہت زیادہ وافر مقدار موجود ہے، پھر آپ پھر بھی کیا بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، منہ تک لے کر جاتے ہیں، گھونٹ بھرتے ہیں، نگلتے ہیں، رائٹ، بیٹھے نہیں رہ جاتے۔ تو طلب کا پھر اظہار کیسے ہوتا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے طلب ہے؟ انسان کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کہتا ہے نا کہ مجھے طلب ہے کہ مجھے ہدایت ملے، تو پھر وہ بیٹھا نہیں رہتا، وہ طلب ہی اس کو اٹھاتی ہے، طلب اس کو چلاتی ہے، طلب اس سے کوشش کراتی ہے۔ اور اگر انسان بیٹھا رہے اور کہے طلب بہت ہے، طلب بہت ہے، طلب بہت ہے، اور اٹھے ہی نہ اور کوشش کرے ہی نہ، اس کا مطلب طلب نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، طلب ہوتی تو وہ کوشش کرتا۔ دیکھو دنیا کی طلب آج لوگوں میں ہے، کیسے صبح 5 بجے رش آور شروع ہو جاتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں کاموں کو، وہ طلب ہے کہ پیسہ ملے تو اپنی ضرورتیں پوری ہوں، تو طلب انسان کو چلواتی ہے، طلب انسان سے کرواتی ہے کچھ۔ جس دن ہمیں طلب ہو گئی نا ہدایت کی، اس دن ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس دن ہم دوڑیں گے، اس دن ہم کوشش کریں گے، اس دن ہم تلاش کریں گے کہاں سے حق مجھے مل جائے، کہاں مجھے راستہ مل جائے، اے اللہ مجھے ہدایت مل جائے، کیونکہ میرے اندر تڑپ ہے، وہ مجھے چین نہیں آتا، میرے اندر طلب ہے، میں پانا چاہتی ہوں، اور جو کہے میرے اندر طلب ہے اور کچھ نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ طلب تمہارے اندر دیکھو پیسوں کی تھی تو تم جاب کے لیے بھاگے جا رہے اور کہہ رہے قرآن کی طلب ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، اصل میں یہ باتیں ہیں، صرف ہم کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے منہ کی بات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ طلب تو دوڑا دیتی ہے، طلب تو جگاتی ہے، طلب تو تڑپا دیتی ہے، تو ان کے پاس ایمان تھا، اللہ نے زیادہ کر دیا. اور دیکھیں ایمان تھا تو اس سے پتا چلا کہ انہوں نے اللہ کی طرف قدم بڑھایا، تو اللہ نے زیادہ کر دیا ان کی ہدایت کو. جب اللہ کی طرف انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے. ہر قدم جو تم اٹھاؤ گے اللہ کی طرف، وہ پھر آسان ہوتا چلا جائے گا. کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت بڑھا دیتا ہے؟ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، نیکی آسان ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ اب خود اللہ تمہارے قریب آتا چلا جا رہا ہے. تم چل کے آ رہے ہو تو وہ دوڑ کے آ رہا ہے. آیت کہتی نا، وہ ایمان رکھتے تھے اپنے رب پہ تب ملی ان کو ہدایت، ایسے ہی نہیں مل گئی. اس کا مطلب پہلا قدم انہوں نے اٹھایا تو اللہ نے بڑھایا ایمان کو. بخاری نے اسی آیت سے ثابت کیا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ تھی کہ ایمان میں کیا چینج آتی ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ جو ایمان ہم پیدا ہونے سے لے کے، یعنی جو ایمان لے کے پیدا ہوئے تھے نا، بس وہ ویسے ہی ہے اور اس نے ویسے ہی رہنا ہے. یہ بھی پودا مرجھا جاتا ہے اگر آپ نے اس کو پانی نہ دیا. اور زدنا ہم ہدا کا مطلب یہ بھی پتا چلتا ہے، ہدایت اس کا مطلب تھی ان کے پاس، مگر اب اس کا لیول اللہ نے زیادہ کر دیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف کوئی رجوع کرتا ہے، جب اللہ کی طرف کوئی دوڑتا ہے، تو وہ ایمان ہدایت بڑھتی ہے. اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا. ہر قدم جو آپ نیکی کی طرف بڑھائیں گے، اگلا قدم اس سے آسان ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے مثلا آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے پہلی کلاس کتنی مشکل ہوگی، ہے اتنی دیر بیٹھنا، ہے اتنا لکھنا، ہے یہ کرنا، پھر دوسری بھی مشکل تھی، تیسری بھی مشکل تھی، پھر چوتھی تھوڑی آسان ہو گئی، پھر اس کے بعد آسان. اور اب یہ حال ہے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کلاس کے بغیر، قرآن کے بغیر گزرے، اب رہا نہیں جاتا. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا؟ اللہ آسانیاں کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے ہدایت کو. تو اپنے ایمان کی انسان فکر میں رہے کہ ایمان کو بڑھانا ہے، اسی پہ نہ بیٹھا رہے کہ جو ہے اسی وہی کافی ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اتنا نہیں رہے گا. وہ اس کا جیسے گراف ہوتا ہے، گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے کوئی تدبیر نہ کی اس کو بڑھانے کی. وربطنا علی قلوبہم، اور باندھ دیا ہم نے ان کے دلوں کو. سبحان اللہ، یعنی اب آپ دیکھیں، بیچارے چھوٹے سے لڑکے ہی تو تھے، یعنی 20s میں ہوں گے، تو جب وہ ظاہر ہے وہاں سے نکلے ہیں، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ قوم ساری اس طرف کو لگ گئی ہے، اور یہ دیکھا کہ بادشاہ اسی کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اور اسی طرح ان کو بھی مجبور کیا جائے گا، اور بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بھی طلب کر لیا، پتا چلا کہ یہ ہیں جو ہمارے بتوں کی تعظیم نہیں کر رہے، ان کے آگے نہیں جھک رہے، ان کو نہیں مان رہے، ان کے دل ڈر گئے اور دل اڑے جا رہے تھے. ظاہر ہے ساری قوم ایک طرف ہے اور یہ ایک دوسری طرف چل رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے، ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے کہ انسان اگینسٹ دا واٹرز سوئم کرے، یعنی جو ہوا کا رخ ہے، جس طرف سب لوگ جا رہے ہیں اس کے اپوزٹ چلنے لگے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی ہار مان جاتے ہیں نا، یہ تو اتنی بڑی بات تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ کا دین ہوا کرتا تھا وہی قوم کا دین ہوتا تھا، اور اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ اگر بادشاہ کو کوئی دین ہے تو کوئی اور اپنا ہی دین بنا کے کوئی بیٹھ جائے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اس کو بادشاہ سے غداری سمجھی جاتی تھی، اور ٹریٹرز کے لیے آپ کو پتا ہے نا کیا سزا ہوتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ان کے دل اللہ نے باندھ دیے، ان کے دل اڑے جا رہے تھے، دل ڈرے ہوئے تھے. اور وہ کس بات سے ڈرے ہوئے تھے؟ کہ یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، ہم قتل کی دھمکی دے دی تھی. اب ان کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی تو ان کی حفاظت کی، ایموشنلی بھی حفاظت کی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جیسے کہ پکڑ لیا، دل ڈوب رہے ہیں، دلوں کو مضبوط کر دیا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کا دل کسی وجہ سے کوئی بہت ایسے اڑا چلا جا رہا ہو، اور بہت ہی ڈرا ہوا ہو کسی بات کی وجہ سے، اور اس کے بعد ایسا ایک دم قرار آ جائے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، پھر میرا دل جیسے کسی نے تھام لیا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں اتنی پیاری آیتیں ہیں کہ جب بھی پڑھتی ہوں اس کا لطف آ جاتا، اور اتنا یعنی بہت ہی ایموشنل ہیں، اتنا رونا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر مضبوط جم جائے. تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے پھر کیا کرتا ہے، دیکھیں کاز اینڈ افیکٹ. جب تم ایسا کرو گے نا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اترتے ان پر فرشتے، اور فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیا جاتے. نہ ہنو اولیاء اکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں. اس کا مطلب دنیا کی زندگی میں بھی وہ آ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ دل تھم جائے، دل ٹھہر جائے، دل کو تشفی مل جائے، دل مضبوط ہو جائے. تو وہ تسلیاں دیتے ہیں، اللہ اتارتا ہے ان کو. کیوں اتارتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ. اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بھی وہ ایمان والے، آمنوا بربہم، یہ ایمان لائے اپنے رب کے پر، اور پھر پیچھے نہیں ہٹے، پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پھر کوئی کیوں اور کیسے اور یہ اور وہ اور ہم نہیں کر سکتے اور کیا کریں اور مجبوری، اور یہ کچھ نہیں ہے. وہ جم گئے، اور جب جم گئے تو پھر اللہ نے بھی ان کا دل باندھ دیا. اور اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو اس کے سوا کسی اور کو پکار ہی نہیں سکتے، کسی اور کو ہم الہ بنا ہی نہیں سکتے اس کے سوا، وہ ہے ہمارا رب. اور اگر ہم ایسا کریں کہ ہم کسی اور کو الہ بنائیں، لقد قلنا اذا انشطت، اگر ہم نے کسی اور کو رب بنایا تو یہ تو ہم بہت ہی حق سے دور بات کریں گے. یہ کس وقت بات ہو رہی ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا تو پھر ان کے دل ایسے اڑے جا رہے تھے، ظاہر ہے چھوٹے لڑکے ہی تھے نا، تو اور اتنی بڑی چیز تھی بادشاہ، ایسے ظالم اور مشرق بادشاہ کے سامنے تو یعنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں گھبرا جاتے ہیں. تو یہ تو لڑکے تھے، اور جب کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو پھر جرت اور ہمت کی ضرورت تھی. اللہ نے ان کا دل تھام لیا تو وہ کہنے لگے ہمارا تو رب ہوا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو نہیں بھائی اس کے سوا کسی اور کو مانیں گے، کسی اور کو نہیں ہم خدا مانیں گے، اگر ہم کسی اور کو مان لیتے ہیں تو پھر تو ہم نے بڑی جھوٹی بات کہہ دی، جھوٹ کہہ دیا. ایک تو یہ مانا ہوا. دوسرا مانا کیا ہے؟ دوسرے کس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے؟ جب بادشاہ کے آدمی ان کو سزا دینے کے لیے آئے تو یہ بھاگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم تو کبھی بھی ان جھوٹے معبودوں کو نہیں مانیں گے، ہمارا رب تو اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو نہیں اس کے سوا کسی اور کو کر سکتے، عبادت کے لائق کسی اور کو الہ نہیں بنا سکتے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کہا گیا، اور جب یہ بھاگے ہوں گے، سوچیں آپ کے پتہ چل گیا کہ بھئی ان کو پکڑ کے لے کر آؤ، اور یہ فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اب کیا دلوں کی حالت ہوگی، دل کیسے اڑے جا رہے ہوں گے. سمجھ لیں پیچھے پولیس لگ گئی ہے، پیچھے کوئی FBI لگ گئی ہے، پیچھے کوئی وہ لگ گئے ہیں، حکومت ساری ان کے پیچھے لگ گئی ہے, تو ان کا حال کیا ہوگا بتائیں؟ اس وقت ہوگا نا دل کے اڑا جا رہا ہے, لیکن اس وقت بھی کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض, کیا بات ہے ان کے ایمان کی بھائی, کیا بات ہے. ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں رکھ دیا. اب وہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا, ان کے دل باندھ دیے, اس کا مطلب ہے کہ دلوں کی حالت کیا ہو رہی ہوگی, دلوں میں کتنا خوف ہوگا, دل کتنے گھبرائے میں ہوں گے, کس قدر ان کے اندر کیا پہنے کو رہا ہوگا, لیکن اللہ نے باندھ دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب دل ایسا ہوتا ہے نا, تو اللہ ہی ہے جو اس دل کو تھام لے اور اس کو باندھ دے. جیسے کسی نے یعنی اس کو کام ڈاؤن کر دیا ہو, کسی نے اس کو مضبوط کر دیا ہو, کسی نے پکڑ لیا دل کو, یہ صرف اللہ کر سکتا. انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. تو جب آپ کا دل کبھی ایسا ہو کسی خوف یا پریشانی یا کسی وجہ سے, تو پھر اللہ کی طرف نظر کیا کریں گے, اللہ تو نے جیسے اصحاب کہف کے دل باندھ دیے تھے ایسا میرا دل باندھ دے. اگر بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا دل اڑا ہوتا. تو ایک معنی یہ بھی ہو گیا. پھر اور بھی مفسرین نے اس بارے میں اس قامو کے بارے میں اور بھی بات کی ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں, قامو کا مطلب کھڑے ہونا. کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈ لینا. یعنی جب انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے خلاف کہ ہم نہیں جھکیں گے کسی اور کے آگے, اور جب انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ اب ہم نے یہ لوگوں کو چھوڑ جانا ہے, تو پھر انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک معنی ہے. اور پھر تیسرا ایک اور مفسرین نے معنی کیا ہے آخری, کہ یہ شہر کے چونکہ بڑے لیڈز کے بیٹے تھے, اور جب یہ شہر سے نکلے تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے, جمع ہو گئے. تو وہ بھی جب کھڑے ہوئے, یعنی جب آپس میں یہ ملے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, پر جب آپس میں ملے ہیں, تو پھر میں ان کی سٹوری آپ کو بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو جب ملے ہیں شہر کے میں ایک طرف جا کے, تو پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا رب ہے جو وہ آسمان اور زمین کا, اور ہم ہرگز نہیں اس کے سوا کسی اور کو پکارا, اور ہم نے پکارا تو پھر ہم نے بڑی ایسی بات کر دی اگر ہم نے ان لوگوں کی بات مان لی, بڑی غلطی کر دی پھر ہم نے. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ اگر ہم اس کو لیں کہ بادشاہ کے دربار میں کہا, تو انہوں نے یہ نہیں کہا وہاں پہ کہ آپ لوگ غلط ہیں اور آپ لوگوں کی بات شدت ہے, حق سے پھری ہوئی ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ خود اپنے اوپر رکھ کے بات کی کہ اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو ہم تو بہت جھوٹی بات کہہ رہے ہوں گے, اگر ہم نے وہ بات کہہ دی جو آپ نے کہی, تو بجائے ان کو کہنے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارا غلط ہے تمہارا یہ, انہوں نے اپنے اوپر رکھ کے بات کی. یہ بھی ایک حکمت ہے دعویٰ کی, ورنہ اگر ڈائریکٹلی ان کو کہتے تو وہ تو اسی وقت ان کے ساری اڑا دیتے. تو کہاں پہ کیا بات کہنی ہے, حق بات تو کہنی ہے مگر کس طرح, وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ کہنی ہے, یہ پتہ چلتا ہے. کیونکہ وہ تو پھر انہوں نے سننا ہی نہیں تھا نا, انہوں نے کہنا تھا ہمارے اوپر اپنے الزام لگا دیا, ہمیں جھوٹا کہتے ہو تم, ہمیں تم نے ایسے کہہ دیا. تو یہ بات ایک ہی ہے مگر دیکھو کہنے کے انداز سے کتنا فرق پڑتا ہے نا. اچھا ہا اولائے قومنا, اب آپس میں بات کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں یہ جو ہماری قوم ہے نا, اس سے مطلب کیا ہے کہ وہ ان کو یہ نہیں تھا یہ قوم جو ہے یہ ایسی ہے, یہ قوم جو ہے ان کو ابھی بھی ان کے دل میں درد ہے اپنی قوم کے لیے, اس لیے کہہ رہے ہیں نا قومنا, ہماری قوم, یہ ہیں تو ہمارے ہی لوگ, ہمارے ہم وطن ہیں, ہمارے اپنے ہیں. اتخذوا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بنا لیا, من دونی ہی, اس کے سوا, کس کے سوا, یعنی اللہ کے سوا, آلیہ, اور معبود بنا لیے, اور الہ بنا لیے. اب دیکھیں سمجھداری کی باتیں, ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن باتیں کتنی ایسی بتا رہی ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. ایمان اتنا مضبوط ہے کہ حق بات انہوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی کہہ دی, اور کلمہ حق ظالم بادشاہ کے سامنے بولنا یہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری قوم نے کیا کیا, یعنی کوئی حالانکہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے پھر بھی وہ شرک پہ قائم ہے. تو لولا یہ اتونا علیہم بسلطان بینی, کیوں نہیں وہ لائے ان پہ کوئی واضح دلیل کہ ہماری قوم دیکھو کیا غلط کر رہی ہے, کس طرف لگ گئی ہے, کوئی اس کے اوپر جبکہ دلیل ہی نہیں ہے, یہ آپس میں نا وہ باتیں کر رہے ہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, تو کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے. اس کی یعنی شرکی کو دلیل نہیں ہے, یہ بت اللہ کے شریک ہیں, اس کی کوئی نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ عقل کہتی ہے نہ رسول کوئی کہتا ہے نہ کوئی کتاب کہتی, پھر بھی ان کو اللہ کا شریک بنائے ہوئے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. یہ تو انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان لگایا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے, تھوڑا نوٹ کریے گا, بار بار اس صورت میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے اوپر بات لگانا جو کہ بغیر علم کے ہو, جھوٹی بات اللہ کے اوپر لگانا. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا جو آیت 5 میں آتا ہے, ما لہم بھی امن علم ولا لی آبائیم کبرت کلمت تخرج من افواہیم ان یقولون الا کذبا. دیکھیں یہی بات آئی نا 5 آیت میں کہ وہ اتنی بڑی بات ہے, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی علم کے بغیر اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں آپ سب کو کہوں گی کہ سب کو اتنا محتاط ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے, کوئی کمنٹس دینے سے پہلے, دین کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے. یہ کہاں قرآن میں لکھا, یہ تو کوئی قرآن میں ہے ہی نہیں, یہ کون سی حدیث ہے, یہ تو کوئی حدیث نہیں, یہ کون سا اسلام ہے, آپ کو جبکہ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے, آپ نے کیا ساری حدیثیں کنگال لی, پتہ نہیں ہوتا اور یوں ہی کمنٹس دیے جاتے. جب بھی بولنے لگے, جب تک آپ کو شور نہیں ہے کہ واقعی یہ بات ایسی ہی ہے, تب تک مت منہ سے نکالیں. سب کو میں کہوں گی کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگانا ہے. اگر کوئی بھی بات منہ سے ایسی نکل گئی جو ویسے نہیں ہے جیسے کہ ہم بیان کر رہے ہیں, تو یہ ظلم ہو جائے گا, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگانا ہو جائے گا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو, یعنی اپنی قوم کو, ہم سے مراد کون ہے, قوم ان کی, وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا, ان بتوں کو بھی چھوڑ دیا, اس قوم کو بھی چھوڑ دیا. یہ چھوڑنا کیا آسان ہے, اپنوں کو چھوڑنا, پیاروں کو چھوڑنا, وطن کو چھوڑنا, چلو ٹھیک ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے بیزار تھے, جن بت پرستی کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے وہ تو اتنی شاید مشکل نہیں ہو, لیکن جب اپنے پیاروں کو چھوڑنا پڑتا ہے نا, اس وقت انسان کے دل میں بہت ساری خدشات, بہت ساری باتیں آتی ہیں. اور یہ صرف اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑ رہے تھے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ یہ بہت امیر لوگ تھے, بہت لگژریس لائف گزارنے والے تھے, ایلیٹ کلاس تھے اس سوسائٹی کی, تو یہ صرف اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے, اس لگژری لائف کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے جو ان کے والدین نے ان کو دی تھی, اس آرام کو پیچھے چھوڑ رہے تھے, آسائشوں کو چھوڑ رہے تھے, ان مزوں کو چھوڑ رہے تھے, نوکر چاکر چھوڑ رہے تھے, گھر کی محبت کو چھوڑ رہے تھے, خاندان کی سپورٹ کو چھوڑ رہے تھے, دوستوں کو چھوڑ رہے تھے, سب کو چھوڑ رہے تھے. اور یہ چھوڑنا آسان نہیں ہے, ہم نے تو ایک سے دوسری جگہ موو کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے اب کیا ہوگا, ایک سے دوسری جگہ موو نہیں کیا جاتا ہم سے, حالانکہ وہاں پہ بھی اچھی جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور سہولت مل رہی ہوتی, زیادہ ہی اچھی لگژری لائف ہی مل رہی ہوتی تو تب جا رہے تھے, تب بھی نہیں ہم سے ہمیں جانا مشکل لگتا ہے. اور یہ مینشنز چھوڑ کے, محلوں کو چھوڑ کے غار کی طرف جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں, اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ دجال کے آنے پہ بھی لوگوں کو اپنی لگژری لائف اسی طرح چھوڑنی ہوں گی جیسے ان لڑکوں نے چھوڑی, تب ایمان بچے گا. جیسے انہوں نے ایمان کو سب سے قیمتی چیز سمجھا اور ایک چیز لے کر ساتھ نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آگے کہ ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں تھا کہ چلو اپنے ساتھ کھانا ہی رکھ لیں, ہم تو یہاں تک پکنک پہ بھی جاتے ہیں تو ہم کھانے بھر کے دے کے جاتے ہیں گاڑیوں میں. ایک کھانا بھی نہیں تھا ان کے ساتھ, نہ کوئی سواری تھی, نہ کوئی فرنیچر ساتھ لے کے گئے تھے کہ چلو کوئی بستر بستر ہی ساتھ لے لیں باندھ لیں, کوئی سلیپنگ بیگ ان کے پاس نہیں تھے, کوئی صوفے نہیں تھے, کوئی غلام نہیں تھے, کوئی سواریاں نہیں تھیں, کوئی گاڑیاں نہیں تھیں, کچھ نہیں تھا, بس نکل کھڑے ہوئے. ایک چیز صرف ساتھ ہے جس کو بچا کے لے کر جا رہے ہیں, اور وہ ہے ایمان. اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بچ گیا تو سب بچ گیا, اور وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. پھر تو کنگال ہو جاتا ہے انسان. کیا ہمیں بھی آج ایمان اتنا پیارا ہے کہ سب کچھ جائے تو جائے, میرا ایمان نہ جائے؟ جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی نا, ہم نہیں مقابلہ کر سکتے فتنوں سے, ہم نہیں مقابلہ کر سکتے دجال. دجال تو خیر بہت ہی بڑا فتنہ ہے, ہم تو پھر چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی نہیں مقابلہ کر سکتے. اس لیے کہ پھر تو ایک ایک چیز بڑی پیاری لگتی ہے, ہائے یہ چیز چلی جائے گی, ہائے وہ چلی جائے گی, ہائے یہاں سے چھوڑ کے ہم ادھر جائیں گے تو کیا ہوگا, پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ہمارے فلاں کا کیا بنے گا, ہمارے اسکولنگ کا کیا بنے گا, ان کے فیوچر کا کیا بنے گا, ہماری جابوں اور کاروبار کا کیا بنے گا, اور وہاں پہ تو اے سی نہیں ہے, اور وہاں پہ تو فیسلٹیز نہیں ہے, اور وہاں پہ تو سروائیول کیسے ہوگا. انہوں نے تو سروائیول نہیں سوچا کہ ہم سروائیو کیسے کریں گے, یہ بھی تو لگژریز کے عادی تھے. انہوں نے نہیں سوچا کہ میرا ہمارا سروائیول کیسے ہوگا, وہاں پہ کدھر سے کھائیں گے, کدھر سے پیئیں گے, کدھر جائیں گے, یہ سوچے بغیر وہ نکل کھڑے ہوئے. اور یہی بات ہے, یہ وہی کر سکتا ہے جس کو ایمان ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ہر چیز پیچھے اور ایمان آگے, جس کو ایمان سب سے قیمتی لگتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آبادی میں رہتے ہوئے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے تو اپنے دین کو بچاؤ بس. پھر اس کو بچانے کے لیے چاہے رشتہ دار چھوڑنے پڑے, دوست چھوڑنے پڑے, مال و دولت چھوڑنا پڑے, جابس چھوڑنی پڑے, ملک چھوڑنا پڑے, کسی جگہ چلے جاؤ, چاہے جنگلوں میں جانا پڑے, چاہے غاروں میں جا کے جانا پڑے, نکلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی تھی نا, غار میں بیٹھے تھے نا. اسی طرح آپ کے اصحاب نے اپنا ملک چھوڑا, وطن چھوڑا, گھر والے چھوڑے, مکان چھوڑے, اور کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں, اور کبھی دوسری دفعہ پھر ہجرت ہو رہی ہے, پھر کبھی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو انبیاء کی بھی سنت رہی ہے. جب ان کو بھی اس طرح سے ہوا تو یہ بھی چھوڑ کے ان لوگوں کو نکلے. اور علماء نے کہا ہے کہ لوگوں سے جو علیحدگی ہوتی ہے, الگ ہونا ہوتا ہے, وہ کبھی پہاڑوں اور گھاٹیوں میں ہوتا ہے, کبھی ساحلوں پہ ہوتا ہے, کبھی گھروں میں ہی ہوتا ہے. یعنی کبھی ڈپینڈز آن کہ کیا سچویشن ہے, کتنا بڑا فتنہ ہے. کبھی تو انسان کو گھر چھوڑ کے بھی نکلنا پڑتا ہے, اور کبھی گھروں میں رہتے ہوئے آپ فزیکلی تو نہیں ان سے الگ ہوتے مگر مینٹلی الگ ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایک مینٹلی بھی ہجرت ہوتی کہ آپ اپنی کمیونٹی سے, اپنی جو بھی جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے کہ اب یہاں پہ میرا ایمان نہیں بچنا, تو پھر کیا کرتے ہیں, ان سے مینٹلی الگ ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض حدیث میں کہ جب فتنہ ہو تو اپنی جگہ کو مخفی رکھو, یعنی چھپا کے رکھو, کسی کو پتہ نہ چلے, اور اپنی زبان کو بند رکھو, اور فتنے سے بچنے کے لیے کسی خاص جگہ کا کو نہیں کہا گیا کہ فلاں جگہ چلے جانا, بلکہ ایک حدیث میں بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمانوں کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی, وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بکریوں کو لے کے ہی پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا. یعنی پہاڑوں میں جا کے چھپ جائے گا کہ میرا دین بچ جائے. بخاری میں ہے یہ, اب سنن ابی داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. یہ یعنی اس کے پاس ایک ہی اس کا مال ہے, وہی لے کے وہ جا کے آبادی سے دور پہاڑوں میں جا کے پناہ لے گا. اور جب فتنے کا دور ہو جس میں انسان اتنا فتنہ پھیل جائے کہ ایمان بچانا مشکل ہو، اس وقت یہ کرنا ضروری ہے۔ ویسے عام حالات میں آبادیوں میں رہنا، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ تبھی تو انسان جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، اور مسلمانوں کے دوسرے شاعر ہیں، کسی کا جنازہ ہے، کسی کی بیمار پرسی ہے، کسی کی عیادت کرنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، کسی کے کام آ جانا، کسی کے سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے کام اسی وقت آپ کریں گے نا۔ کسی کی ضرورت میں مدد کر دینا، جماعت میں نماز پڑھنا، یہ تبھی ہوں گے نا جب آپ آبادی میں رہیں گے۔ کسی مسلمانوں کو اپنے علم سے نفع پہنچانا، علم پھیلانا، تبلیغ کرنا، یہ سب تب پوسیبل ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہمیشہ حالات ایک سے نہیں رہتے، جس وقت حالات ایسے ہو جائیں کہ مل جل کے رہنے میں ایمان جاتا ہوا نظر آئے، تب انسان ہجرت کر جائے۔ ورنہ تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب لوگوں سے مل جل کے رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے تو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذاؤں پر صبر نہیں کرتا۔ اس کا مطلب مل جل کے رہنے میں چاہے آپ کو لوگوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہو تو آپ اس پہ صبر کریں، آپ کو زیادہ اجر ہے، بجائے اس کے کہ آپ روٹھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اب میں نے تو کسی سے ملنا ہی نہیں، جتنا ملتے ہیں اتنی ہی ہے، یہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے، اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ہے، آپ پھر زیادہ بہتر ہیں اس سے جو کونے میں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے جلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب فتنوں کے دور کی بات بتا رہی ہوں، کہ نجات کس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان اور آنکھوں پہ قابو رکھو، اپنے گھروں میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پہ رو۔ اس کا مطلب ہے کہ گھروں میں بیٹھنا بھی انسان کو ایک جب مائنر فتنے ہو تو اس وقت انسان کو بچا سکتا ہے۔ اور آج کے وقت میں بھی اب اگر ہر ایک کی ویسے تو سچویشن اپنی اپنی ہے، کون سے جگہ پہ وہ رہتے ہیں، کیا ہیں حالات وہاں کے، مگر زیادہ تر جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھنے میں عافیت ہے، بجائے انسان بازاروں میں نکل جائے، باہر نکلے، اور جتنے زیادہ باہر نکلتے ہیں اتنے ہی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کی جب شہادت کے بعد بہت سے جو اصحاب بدر تھے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، ان کے گھروں سے ان کا جنازہ ہی اٹھا، یعنی انہوں نے اس وقت کو بھی سمجھا کہ یہ فتنے کا دور آ گیا، اتنے زیادہ وہ محتاط تھے۔ تو ہمارا یہ ابھی پہاڑوں میں جانے والا ٹائم تو شاید نہیں ہے، مگر کم از کم یہ ٹائم ضرور ہے کہ جس میں گھروں میں رہ کے پھر انسان جو ہے نا اپنا ایمان کو بچائے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں، آپ بازاروں میں ایک دفعہ نکل جائیں، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دنیا یہ جس کی اتنی شوشہ، اتنی چمک دمک نظر آئے گی، اتنی چمک دمک کہ انسان اسی میں کھو جاتا ہے، کہاں اس وقت رب یاد آتا ہے اور کہاں اس وقت نماز یاد رہتی ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں انتہائی مشکل حالات کاٹے دیکھے، مگر وہیں رہے، اپنے ہی لوگوں میں رہے، جب تک کہ آپ ان کے لیے نفع مند تھے، آپ کے ذریعے ان کو اللہ کا پیغام پہنچ رہا تھا۔ جب بالکل پیغام پہنچانا ناممکن ہو گیا اور وہ جان لینے کے در پہ ہو گیا اور تبلیغ کا دروازہ سمجھ لیا بند ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو جب تک آپ کسی جگہ پہ رہتے ہوئے دعویٰ کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اپنے علم سے، برائی کو سے باز رکھ کے بھلائی کی باتیں کر سکتے ہیں، اس وقت تک وہاں پہ اپنی ذات سے فائدہ دیتے رہیں۔ جب یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ بند ہو گیا، مثلاً کسی جگہ آپ کی مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، اللہ نہ کرے قرآن کے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، یا ایسے کہ آپ اپنے دین پہ نہیں چل سکتے، تو وہاں سے پھر ہجرت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لڑکے جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، نہ کوئی قربانی دینی پڑے، نہ ہمیں کوئی ذرا سی بھی تکلیف چھوئے، کانٹا بھی نہ چپے، اور بس سب کچھ خود بخود ہوتا جائے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ قربانی انہوں نے دی، وہ کچھ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے سبب کچھ اور بنا دیتا. وہ ان کا دل اللہ تعالیٰ نے تھاما کب؟ اذ قامو. یہ اذ قامو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو پچھلی آیت میں گزرا ہے, جب وہ کھڑے ہوئے. اور اس سے پہلے کیا, زدنام ہدا, یہ بھی کب ہوا؟ جب وہ ایمان لائے اپنے رب پہ. تو آپ کچھ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو رہنمائی کرتا ہے. پھر اسی طرح جب انہوں نے چھوڑ دیا اپنی قوم کو بھی, اور جن کی وہ بھی عبادت کر رہے تھے ان کو بھی, یعنی ان بتوں کو بھی چھوڑ دیا, ان کے دین کو چھوڑ دیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیا, اب انہوں نے فائنل سٹیپ اٹھا لیا, فائنل ڈیسیجن لے لیا کہ بس اب نہیں رہنا ان کے ساتھ, اب ہم نہیں رہ سکتے, کیونکہ اگر اب ہم ان کے ساتھ رہے یا تو جان چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ مومن کو ایسے بھی نہیں ہے کہ خطروں کے اندر اپنی جان ڈال کے کہے کوئی بات نہیں میں تو یہیں پہ بیٹھتا ہوں. ایسے انہوں نے کیوں نہیں کر لیا, ہم یہیں پہ بیٹھتے ہیں بس, ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں نا, وہ خود ہی ہمیں بچائے گا. نہیں, تدبیر کرو, ہاتھ پیر مارو. تو وہ اٹھے اور نکلے اپنے گھروں سے, تب آیا فاو الالکا, پس پناہ لے لو غار کی طرف. یہ کون کہہ رہا ہے پناہ لے لو غار کی طرف؟ یہ کس نے ان کو کہا ہے؟ ایک اس میں کال یہ آتا ہے کہ ان نوجوانوں میں سے بڑے نے کہا تھا کہ چلو آؤ گھر, کسی میں گھر میں جا کے چھپ جاتے. اور دوسرا کال زیادہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی. اب آپ یہاں پہ بھی کاز اینڈ افیکٹ دیکھ رہے ہیں نا, کس وقت اللہ کی رہنمائی آئی بتائیں؟ جب انہوں نے قدم اٹھایا. ہم قدم تو خود اٹھاتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بس اللہ ہی کر دے سب کچھ, کوئی جادو کی چھڑی چل جائے اور سب ٹھیک ہو جائے, مجھے قرآن بھی آ جائے. پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر رات کو سوئیں گے تو صبح کو اٹھ کے ہم حافظ ہوں گے, یا رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھ کے ہمیں سارا قرآن آتا ہوگا. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو قدم اٹھانا ہے, آپ کو کوشش کرنی ہے. جب وہ چھوڑ کے نکلے ہیں, انہوں نے کہہ دیا دیٹس اٹ, انف از انف, جب انہوں نے سٹیپ اٹھایا تب اللہ نے دیکھو کیسے ان کی رہنمائی فرمائی, تب اللہ نے ان کو گائیڈ کیا. کس طرف گائیڈ کیا؟ چلو چلو اس طرف غار کی طرف. اب یہ کیسے گائیڈ کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا وہی لے کے؟ نہیں, اس یہ وہ فرشتے تو آتے ہیں صرف پیغمبروں کے اوپر, یہ تو عام لڑکے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیغام پہنچایا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں الہام. ہم کہتے ہیں نا تمہیں بیٹھے بیٹھے الہام ہو گیا, واقعی الہام ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے جس کے چاہتا ہے. دیکھیے ام موسیٰ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی نا, اپنے بچے کو ڈال دو اس پانی میں, نہر میں ڈال دو. کس نے ڈالی تھی یہ بات؟ اللہ نے ڈالی تھی. یہ الہام جو ہوتا ہے یہ وحی نہیں ہوتی, مگر ایک خیال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کسی نیکی کا یا کسی طرف رہنمائی کا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے. آپ پتا ہے کہ یہ جو آپ کی کلاس ہے نا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک الہام ہے. میں بھی میں آپ کو بتاؤں سب کو, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو میں کہوں گی کہ میں, جیسے لوگ کہتے ہیں بچپن سے ہمیں شوق تھا کہ بس ہم یہ کام کریں اور بس مجھے, تو میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ کوئی بچپن سے شوق تھا کہ میں پڑھاؤں اور میں لوگوں کو اللہ کے دین پہنچاؤں, ایسا کچھ نہیں ہے. میرے اندر تو نہ اتنی طاقت اور نہ میری اتنی سمجھ ہے. ہاں یہ اللہ نے ڈالا, اللہ تعالیٰ نے کیسے خواب کے اندر دکھایا, اور میں نہیں کبھی بھی ایسے پڑھاتی تھی, اللہ نے خواب میں مجھے دکھائے اور پھر یہ کام شروع ہوا الحمدللہ. تو الہام ہوتے ہیں, کبھی خواب کے تھرو ہوتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور آپ سوچتے ہیں ہاں یہ بات میں نے ایسے نہیں سوچی تھی, یہ میرے پتہ نہیں دل میں ایک ایسے سوچ آئی ہے. وہ سوچ آپ نہیں سوچ رہے ہوتے, وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا کہ چلو غار کی طرف چلو, وہاں پہ پناہ لو. دیکھا جب اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سبب بنا دیتا ہے, کیسے راستے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ. ورنہ غار کا ہی ان کو کیوں آیا؟ اللہ نے ان کو بس نشانی بنانا تھا نا. دیکھیں جب اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ تو انسان اس تک تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی کیسے راستے اسی طرف بنتے چلے جاتے. اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک نشانی بنانا تھا. اللہ اکبر. تو اب آپ کاز اینڈ افیکٹ سارا دیکھ رہے ہیں نا, آیت نمبر 13 پھر 14 اور پھر اب آپ نے 16 میں دیکھا. تو تو آپ سب کو میں کہوں گی بیٹھے بیٹھے صرف معجزات کا انتظار کرنا، غیب سے مدد آ جائے، کوئی فرشتے اتر جائیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. قرآن ہمیں سکھاتا ہے تم قدم اٹھاؤ گے تب اللہ کی طرف سے تمہاری طرف قدم اٹھے گا. یہ ضرور ہے کہ تم ایک اٹھاؤ تو وہ دس قدم تمہاری طرف آئے، تم چل کے جاؤ گے تو وہ دوڑ کے تمہاری طرف آئے گا. تم بس اٹھ کے چلنا تو شروع کرو، وہ تھام لے گا تمہیں. ایسا ہی ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ اٹھتا ہے نا، ایک قدم اٹھاتا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کہ قدم اٹھا رہا ہے. اچھا ماں اس کو پکڑتی نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ لڑکھڑانے لگتا ہے ماں کیا کرتی ہے، ہائے میرا بچہ، جلدی سے اس کو پکڑ لیتی، تھام لیتی ہے، اس کو گرنے نہیں دیتی. اسی طرح ہم اس ڈر کی وجہ سے اٹھتے ہی نہیں، ہائے گر جائیں گے، ہائے میرے سے ہو نہیں سکے گا، ہائے میں کیا کروں گی، میں نہیں کر سکتی. وہ پہلے قدم تو اٹھاؤ، تم تو پہلے ہمت ہار کے بیٹھ گئے. تو جب آپ اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں فکر نہ کرو، پھر گرنے لگو گے تو اللہ تھام لے گا. بس تم چلنے کا ارادہ تو کر لو، تم اٹھو تو صحیح، اور بیٹھے بیٹھے باتیں بناتے رہنا اس پہ نہیں اللہ تھامتا. بیٹھے ہوئے کو کیا تھامنا، مگر آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو اللہ کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا. تو پھر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کر دی کہ تم غار میں پناہ لے لو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، سبحان اللہ، پھیلا دے گا اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ کیا آیا لفظ، ینشر لکم، پھیلا دے گا اللہ تمہارے لیے. یعنی آپ غار کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو دماغ میں کیا خیال آتا ہے، کیسی جگہ آتی ہے، تنگ سی جگہ آتی ہے نا، وہ تنگ سی جگہ ہوگی، کوئی چھوٹی سی جگہ ہوگی، کوئی کلسٹروفوبک سی جگہ ہوگی، ہائے اتنی تنگ جگہ. اور اللہ تعالی نے اس کے مقابلے میں لفظ لے کر آیا ہے ینشر، تم جاؤ تو صحیح غار میں، اللہ پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت. یعنی غار تمہیں لگ رہا ہے، تمہیں فیل ہوگا کہ ہائے کوئی تنگ سی جگہ ہے، مگر اس میں اللہ کی رحمت تمہارے لیے پھیل جائے گی، تو وہ تنگ جگہ نہیں رہے گی. جہاں پہ اللہ کی رحمت آ جائے وہ جگہ کیسی ہو جائے گی، وہ تو کتنی کھلی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے گا، نہیں آپ کیا ہوگا، دشمن سے بھی تمہیں بچا لے گا، اور یحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملے میں بھی آسانی کر دے گا، تمہارا جو معاملہ ہے اس میں سہولت کر دے گا. یعنی کوئی ایسے ذریعے پیدا کر دے گا جس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا. رفق ہوتا ہے نا نرمی، اللہ تمہارے لیے نرمی پیدا کر دے گا، تمہارا حال درست کر دے گا. جب کوئی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے معاملوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنا وطن چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا نہیں دیا، ان کو اولاد بھی دی، ان کا ذکر خیر دنیا میں باقی چھوڑا، ان کو فرمایا کہ خود ہمسیلف اکیلے ہی وہ پوری امت ہیں. مگر یہ کب ملا، کیا ابراہیم علیہ السلام وہیں رہتے رہتے تو ملتا نہیں، تب ملا جب انہوں نے کچھ چھوڑا اللہ کے لیے. تو یہ فطرت کا اصول ہے، جب تم کچھ دیتے ہو تو کچھ ملتا ہے، دینے والے ہی پانے والے بنتے ہیں. ہم پھر تھوڑ دلے کیوں ہیں، کچھ دینا کیوں نہیں چاہتے، کچھ گیو اپ کیوں نہیں کرتے، کچھ اللہ کے لیے قربانی کیوں نہیں دے پاتے، ہائے کیسے دوں، ہائے دل گھٹنے لگتا ہے. تو فکر نہ کرو، اللہ تمہارا معاملہ آسان کر دے گا. اچھا اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، ان لوگوں کے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ کیا تھا، وہاں پہ شور ہنگامہ کرتے، وہاں پہ یہ کرتے، دوسروں کو ساتھ ملاتے، بس بہت ہی ڈیئرنگ ہو کے کہ ہم تو بس حق پہ ہیں، اب ہم تو لڑیں گے اور یہ کریں گے اور کریں گے. مگر انہوں نے کیا کیا، خاموشی سے الگ ہو گئے. بے شک انہوں نے سٹینڈ تو لیا تھا، نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات تو کی تھی مگر اس کے بعد الگ ہو گئے. یعنی یہ دوسرا راستہ تھا کہ خاموشی سے اپنا دین سمیٹیں اور لوگوں سے الگ ہو جائیں. پہلا راستہ ٹکراؤ کا تھا, دوسرا راستہ کیا ہے؟ راستے سے ہٹ جاؤ. سونامی آ رہی ہوتی ہے تو کھڑے نہیں ہو جاتے اس کے سامنے, راستے سے ہٹ جاتے ہیں, رائٹ. تو جب یہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں, جب ایسا بڑا فتنہ آئے جیسے دجال کا فتنہ ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, ہٹ جاؤ پھر راستے سے. جو راستے سے ہٹ جائے گا اس کا ایمان بچ جائے گا, اور جو ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس کا چلے گا اس کا ایمان ہی چلا جائے گا. تو اس سے ہمیں یہ ایک سبق مل گیا. دوسرے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ بھی اس زمانے میں جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہوتی تھی کہ بادشاہ کہتے تھے ہم اپنے عقیدے پہ ہیں اور ہم اپنے عقیدہ ہی چلائیں گے اور ہمیں ہماری قوم اسی کے اوپر ہو, چاہے بے شک وہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہر کوئی آزادی رکھتا ہے اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی. آج اس طرح کی ریلیجیس پرسیکیوشن تو نہیں ہے مگر بہت جگہوں کے اوپر لوگوں کو جیسے وہ رہنا چاہتے ہیں اور جیسے ان کا اپنے ایمان کو بچا کے چلنا چاہتے ہیں ویسے نہیں چلنے دیا جاتا, اور کہیں معاشرہ اور کہیں رسم و رواج اور کہیں یہ چیزیں آڑے آتی ہیں اور ایسے انسان کو جینے نہیں دیا جاتا جو اس چیز کے خلاف یعنی چلنے کی کوشش کرے. تب بھی دیکھ لینا چاہیے, اگر تو آپ کے کہنے سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنکے کی طرح ہیں اور یہ ایک سمندر ہے اور آپ ایک ہیں یا آپ چند ایک ہیں جو اس سمندر کے سامنے آئے تو یہ بہا کے لے جائے گا, تب آپ ہٹ جائیں. تب امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے کہ جس وقت کہ آپ کا اپنا ہی ایمان جا رہا ہو. اور دیکھ لو کہ جب انسان کوئی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے, تو فکر نہیں کرنی چاہیے جب اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں. ہمارا تو دل ہی گھٹنے لگتا ہے نا, ہائے کیا ہوگا اب کیا ہوگا, فکر نہ کریں, وہ اپنی رحمت میں لے لے گا, وہ یعنی اس کی رحمت گھیر لے گی, چھا جائے گی اوپر, اور وہ کام میں بھی سہولت پیدا کر دے گا, معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا. دیکھ لیں اب یہ لوگ جب بھاگے ہیں وہاں سے تو بادشاہ اور اس کے لوگ اور یہ سارے ان کے پیچھے ہیں کہ وہ کہاں گئے, ان کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی ان کا پتہ نہیں چلا, اللہ نے ایسا ان کو چھپا دیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے ساتھ غار میں جا کے چھپے تھے, غار ثور میں, تو مشرکین نے بڑی دوڑ دھوپ کی, بڑی کوشش کی, حتیٰ کہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے, لیکن اللہ نے ان کی بینائی چھین لی. آس پاس سے گزرتے تھے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے, کھوجی کہہ رہا ہے بس یہی تک قدموں کے نشانہ ہیں, یہی ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان کو دکھائی نہیں دیتے. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے میرے رب کی مدد, یہ ہوتی ہے اس کی رحمت, کہ جب اس کی رحمت ڈھانپ لے. اور صدیق اکبر پریشان ہے, کہہ رہے رسول اللہ انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا نا تو ہم پہ نظر پڑ جائے گی, یہ ہمیں دیکھ لیں گے, مجھے اپنی نہیں فکر, مجھے آپ کی فکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے جواب دے رہے ہیں, ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو. سبحان اللہ, جب اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا ہو تو دل گھٹایا نہ کریں, دل ڈوبنے لگے دل گھٹنے لگے تو یہ بات سوچ لیا کریں کہ کہ اللہ کی خاطر کچھ دیا، کچھ قربانی بھی دی تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تھام بھی لے گا، اپنی رحمت نے جگہ دے گا اور ایسی آسانیاں کرے گا، سہولتیں پیدا کر دے گا، نرمی پیدا کر دے گا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اور تم دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا، عن كهفهم ذات اليمين، ان کے غار سے دائیں جانب سے. کہا جاتا ہے کہ اس کا جو یعنی حساب لگایا گیا کہ جو یہاں پہ بتایا گیا، وغربت تقرضهم ذات الشمال، اور جب غروب ہوتا تھا تو قطرا کے جاتا تھا بائیں جانب سے، تو اس کا حساب لگایا گیا کہ دائیں جانب سے ایسے آ رہا ہے. سورج طلوع ہوتے وقت دھوپ جو تھی وہ اس طرح سے ہو کے جا رہی تھی، دوپہر کے وقت وہاں پہ بالکل دھوپ نہیں رہتی تھی، اور جب ڈوبنے کے وقت دھوپ ان کے غار کی طرف اس کے دروازے کے یعنی بائیں طرف ہوتی تھی، بائیں جانب سے قطرا کے جاتی تھی. تو اس کا کچھ اسٹیٹسٹکس لگائی گئی کہ پھر کس طرف اس کا منہ ہوگا، تو یہ دیکھا گیا کہ یہ نارتھ کی سائڈ پہ ہوگا اس کا منہ، تبھی جا کے اس طرح سے سورج ہوگا کہ اس طرف سے گزرتا ہے تب بھی نہیں آ رہی دھوپ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، انہوں نے رحمت مانگی تھی نا، اللہ سے مانگی تھی نا انہوں نے رحمت جب نکلے تھے، یاد ہے آپ کو کب مانگی تھی؟ کہا تھا انہوں نے فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ، وہ تو نکلتے ہی کہہ رہے تھے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لینا، اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دینا، اللہ ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کرنا. اللہ نے رہنمائی بھی کی، دیکھو غار تک پہنچا دیا، چلو غار کی طرف، اور ان کے اوپر اپنی رحمت بھی کی، اور یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ وہ غار میں ہیں، تو غار میں ایسا کچھ کر دیا کہ اس غار کا منہ چونکہ نارتھ کی طرف تھا تو جب سورج نکلتا تھا تو غار کے دائیں طرف ہوتا تھا، اور غروب ہوتا تھا تو غار کے بائیں طرف ہوتا تھا، اور اس طرح سے ڈائریکٹ ان کے اوپر سن لائٹ نہیں پڑتی تھی، اس طرح اس کا ٹیمپریچر بھی صحیح رہا، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ گرمی اتنی ہو جائے کہ ظاہر ہے وہ اتنے عرصے تو پڑے رہتے تو ان کے کہیں جسموں پہ اتنی گرمی پڑ دے تو تب بھی دیکھیں نا گل سڑ جاتے، اور اگر بالکل ہی نہ لائٹ ہوتی وہاں پہ تو تب بھی اندھیرے کے اندر اتنے عرصے جسم پڑے رہتے تو کیا ہوتا، ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی، مگر ایسا تھا کہ روشنی ہوتی تھی، روشنی رہتی تھی، ہوا پہنچتی تھی. سبحان اللہ، کیونکہ آگے بھی ہے وہم فی فجوت من، اور وہ کشادہ جگہ پہ تھے اس سے، یعنی غار کے اندر ڈیپ جا کے تھے، ایسی جگہ تھی جو کھلی جگہ تھی، تنگ جگہ نہیں تھی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روشنی بھی تھی، ہوا بھی پہنچتی تھی کیونکہ کھلی جگہ میں تھے، لیکن ڈائریکٹ روشنی بھی نہیں تھی. اچھا، اب ایک تو یہ غار کے منہ کی بات ہے، دوسرا بھی اس کے بارے میں قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہی روک دیا تھا کہ دھوپ طلوع یا غروب کے وقت ان کے جسموں پہ نہ پڑے. یہ کوئی مشکل بات نہیں اللہ کے لیے، کیونکہ آگے آیا نا ذالک من آیات اللہ. اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ نے روک دیا، تو سورج کو ڈائریکٹ روک دی ہوگا، یا سورج کے آگے اس ٹائم پہ بادل آ جاتا ہوگا کہ ان کے غار میں نہ ڈائریکٹ جائے بس. یہ کیا مشکل ہے؟ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ جو یہ لفظ آیا ہے نا کہ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اللہ کی نشانی تو یہی ہے پھر کہ اللہ نے سورج کو ہی حکم دے دیا کہ بچ کے نکلنا یہاں سے، ان کے اوپر نہیں ڈائریکٹ جانا. اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ کی نشانی ہے کہ کیسے. اور پھر اگر ویسے بھی لیا جائے تو انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ غار اس طرح ہونا چاہیے اور ایسے اس کی لائٹ آنی چاہیے، اور مطلب لائٹ ایسے کرو کر کے، تزاور کا مطلب ہوتا ہے کہ کرو کر کے پھر ریفلیکٹ ہو رہی ہے، شارپ نہ آئے ہمارے اوپر، ایسا انہوں نے کہاں سوچا تھا؟ وہ تو یہ سوچ کے ساتھ غار میں گئے ہی نہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے وہاں تک پہنچائی اس غار میں جانا، ان کو کہاں پتا تھا ہم ایسے سو جائیں گے اور ایسے ہوگا. اور دیکھو جس کو اللہ نے جیسے کرنا ہو، اللہ نے سورج کو بھی کیسا، اگر سورج کے ہم اس کو دیکھیں کہ بھئی کوئی معجزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جدھر کو چلا دے، جس کو چاہے جدھر کو ٹھہرا دے، سورج کو جس طرف چاہے حکم دے، سورج کی کوئی مجال تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی عدولی کرے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے دے نا، ہدایت اسی کو ملتی ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یہ جو نوجوانوں کو ہدایت ملی تھی نا، یہ اللہ نے دی تھی. ہدایت اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ایون پیغمبروں تک کے ہاتھوں میں نہیں. اور ان کو اللہ نے کیا ہدایت دی؟ دونوں معنی ہیں اس کے اندر ہدایت کے، یعنی ایک تو ایمان کی ہدایت دے دی، وہ تو ہے نا ایک روحانی معنی، اسپرچولی ان کو ایمان اسلام کی ہدایت دی، توحید کی ہدایت دی. اور فزیکلی بھی تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، کیسے؟ فَأُوِلَ الْكَهْفِ، چلو پناہ لو غار میں جا کے. یہ ہدایت ہی تو تھی، اللہ نے گائیڈ کیا نا اور ان کو یہاں تک پہنچایا. اور کس جگہ پہ سونا ہے، کس پاٹ پہ سونا ہے، کس والے غار کو چوز کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ اور بھی غار ہوں، یہ والا غار یہ ٹھیک ہے. یہ گائیڈنس کس نے دی، کس نے گائیڈ کیا ان کو؟ اللہ نے. تو جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو، اللہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہو، سٹینڈ اس کام ہوں، اس کو تو ہائی لائٹ ہی آپ کر لیں اس کاموں کو. جب اللہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہو نا، یہ کی ہے، تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر اللہ ہدایت تک پہنچاتا ہے. وہ میں ادلل، جس کو وہ بھٹکا دے. وہ بھٹکاتا کس کو ہے؟ نہیں، جس کو طلب ہے تو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. جو بھٹکنا چاہتا ہے، جو نہیں آنا چاہتا. آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ بھٹکنا بھی چاہتا ہے؟ ہاں جی بھٹکنا چاہتے ہیں کئی لوگ. اب وہ اس کو بھٹکنا نہیں کہتے ہوں گے، مگر کچھ لوگ ہیں جو کہ واقعی حق کی طرف نہیں آنا چاہتے. تو جو بھٹکنا چاہتا ہے، فلاں تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ بھٹکا دے تو وہ نہیں پائے گا کوئی دوست، کوئی رہنمائی کرنے والا. ان کی بھی رہنمائی شیطان ہی کرتے ہیں، پھر ان کا نہ اللہ دوست ہے اور نہ ان کا رہنما ہے. اللہ کس کا پھر دوست بنتا ہے اور رہنما بنتا ہے، کس کا ولی بنتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا کہ اچھا گرتے ہو تو گرتے پڑتے رہو، میرے راستے میں نکلے ہو لیکن گرتے پڑتے رہو، مجھے نہیں کوئی پرواہ. نہیں، میں نے جیسے آپ کو بچے کی مثال دی ہے نا، اس سے یاد رکھے، اللہ تھام لیتا ہے، ایک دم پکڑ لیتا ہے، میں تھوڑی تمہیں گرنے دوں گا، تم میرے لیے اٹھے ہو، وہ میرے لیے کھڑے ہوئے ہو. جب لوگ فتنہ دجال میں اللہ کی خاطر نکل کھڑے ہوں گے، تو جو نکل جائیں گے نا، ان کو اللہ تھام لے گا، ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، ان کے معاملے کو آسان کر دے گا. پھر سورج بھی اس کی مخلوق ہے، پھر چاند بھی اس کی مخلوق ہے، پھر ہوائیں بھی اس کی مخلوق ہیں، یہ تو سارے اس کے لشکر ہیں. جدھر کو چاہے سورج کو چلا دے، جدھر کو چاہے ہواؤں کو چلا دے، جدھر کو چاہے جس غار میں کسی کو پناہ دے دے، پھر اللہ پناہ دے گا، پھر اللہ رہنمائی کرے گا. مگر قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا، اور اس قدم کو اٹھانے میں ہی اتنے خدشات ہوں گے، اتنے خوف ہوں گے، اتنی ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کم ہی لوگ ہوں گے جو یہ سٹیپ اٹھا سکیں گے، زیادہ لوگ کہیں گے ہم تو مقابلہ کر لیں گے. اور مقابلہ کیا انہوں نے کرنا، ان کا ایمان ہی چلا جائے گا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے، کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ ایمان چلا گیا ان کمپرومائزز نے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. اس سوسائٹی میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو ان کے جیسے تھے ایمان والے، لیکن ان کا ایمان اتنا نہیں تھا کہ وہ نکل جاتے ایمان کو لے کے، بس وہ چھپ کے رہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم سمجھتے ہو ان کو کہ جاگ رہے ہیں، وہ ہم رقود، اور حالانکہ وہ سوئے میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو تاریخ کے پردے ہیں نا، وہ ہٹا کے ہمیں پہنچا دیا وہاں جہاں کے کچھ لڑکے سوئے میں، غار میں سکون کی نیند سو رہے ہیں، اور دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے بھی گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، پھر اور سال گزرتے جا رہے ہیں، جیسے کہ رب نے ان کو تھپکی دے کے سلا دیا. اللہ اکبر، پیار سے سلایا ہوا. جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا یہ اٹھیں گے نہیں، اور سارے انتظامات ویسے کر دیے کہ آرام سے سوئے رہے ہیں. اور اس میں ان کی نیند کا ایک منظر دکھایا کہ تم ان کو دیکھو اگر تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے نہیں. کیوں جاگتے ہوئے لگیں گے؟ ایک تو نمبر ون یہ کہ کروٹیں بہت بدل رہے ہیں, کروٹیں بدلتے جاتے. جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو ایسے بار بار ادھر ادھر کروٹ بدل رہا تو کیسا لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی اٹھنے لگا. دوسرا یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی تھی. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب دیکھو بناتا ہے, ورنہ ایسے کوئی سو سکتا ہے؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور ہم الٹا پلٹا رہے ہیں ان کو دائیں جانب, وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور بائیں جانب. اب ہم جو ہے نا خود ان کو کروٹیں دے رہے ہیں. اور گہری نیند میں اگر کوئی انسان چلا جائے تو بالکل اس کی اتنی لمبی نیند ہے کہ سال ہا سال گزر رہے ہیں. اب کیا ان کے اندر اتنی طاقت تھی, کھا پی بھی نہیں رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر پڑے رہے ایسے تو جسم ہی گل جاتا, مٹی جسم کھا لیتی. آپ کو پتہ نہیں, اسی لیے تو آپ ویسے بھی کوئی اس طرح ہی پڑا رہے زمین کے اوپر ہی, نہیں بھی زمین میں دفن کیا ہو, ایسے بھی پڑا رہے نا تو وہ اسکیلٹن بن جاتا ہے, گوشت اس کا گل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ الٹا پلٹا رہے ہیں, اور زمین کو بھی حکم ہے, مٹی کو بھی, کہ وہ بھی نہ کھائے. وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم الٹا پلٹا رہے ہیں ان کو. سبحان اللہ, ہم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جو رات کو ہمیں بھی الٹ پلٹ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ورنہ ہمارے ہم کوئی اس وقت سوچ تو نہیں رہے ہوتے, میرا خیال ابھی مجھے ٹرن لے لینا چاہیے کیونکہ میں یہاں سے تھک گئی. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کوئی ہے نا جو الٹاتا ہے پلٹاتا ہے؟ اس وقت ہماری کیا کوئی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, یا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں اس پوزیشن میں چلی جاؤں اور اب اس میں. پتہ نہیں رات کو ہم کتنی دفعہ کروٹیں لیتے ہیں, حالانکہ ہمارے سینسز اس وقت نہیں کام کر رہے ہوتے کہ کوئی جسم کو حکم دے کہ اب تم پلٹ جاؤ. یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. تو انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدلی, کبھی دائیں کبھی بائیں, اور وہ گہری نیند سوئے پڑے ہیں. اگر اللہ نہ کروٹ دلائے تو ختم ہو جائیں ایسے ہی. آپ نے دیکھا ہے کہ مریض بھی ایون جو ہل نہیں سکتے ان کو بھی ٹرن دیا جاتا ہے ادھر سے ادھر, کیونکہ جب وہ خود نہیں ٹرن کر سکتے نا تو اگر وہ ویسے ہی پڑے رہے تو بیڈ سورز ہو جائیں گے. تو یہ تو 300 سال سے اوپر سوئے رہے تو یہ تو پھر بچ ہی نہیں سکتے تھے. وہ کلبو ہم باسط اندرا آئی ہی بال وسیع, میرے رب کے دیکھو طریقے کیسے کیسے ہیں کہ ان کو کس طرح میں نے محفوظ رکھنا ہے کہ کوئی نہ ادھر کو آئے. کتا ان کا وہ پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں ہاتھ دہلیز پہ. اچھا اب کیا تھا, بعض جگہ پہ آیا یہ اس فلاں کا کتا تھا, یہ فلاں کا تھا, یہ اس کا تھا, باہر کیف کسی کا بھی کتا ہو. یہ ہمیں ایک بات, ایک تو ہم بیکار جو سوال ہے ان کے اندر نہ جائیں کہ کس کا تھا کیا نہیں تھا. بس یہ بات یاد رکھنے یہ کی ہے کہ ایک کتا تھا, ان میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑا جس وقت یہ نکلے تھے. اور اللہ کی طرف سے انتظام تھا دیکھیں کہ یہ کتا جو ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. اب 300 سال میں تو کتا بھی مر جانا تھا اور ختم ہو جاتا, لیکن اللہ نے اس کو ایسا وہاں پہ رکھا کہ, اور کتوں کی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ تو ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے, کبھی ادھر بھونک رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی. اللہ نے اس کو بٹھائے رکھا وہاں پہ. اللہ اکبر, دیکھیں نا یہ سب جیسے لگتا ہے یعنی کہ ہر ایک چیز ایک پلاننگ کے ساتھ, اللہ کی پلاننگ کے ساتھ. اور ورنہ صحابہ کہف کو کیا پتا تھا یہ ساری چیزیں, ہم اس کو بھی ساتھ لے لیں یا نہیں. ہر ساری کائنات اس کی غلام ہے, ہر چیز اس کی مرضی سے چلتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کتا ان کے ساتھ تھا اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس طرف آ جائے, لو اطلاع آتا, اگر تم جھانکتے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یعنی ایسا اب ایک منظر اپنے ذہن میں لے کر آئے، کوئی وہاں پہ اگر پہنچا ہے تو وہاں پہ کیسا سین ہے، غار ہے اور اس کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور بالوسید، یہ لفظ بھی بڑا زبردست ہے، وسدا کہتے ہیں بند کرنے کو، تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں جیسے غار کا منہ جیسے یہاں پہ بند ہو رہا ہے، ایسے لگتا تھا کہ یہ بند ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ یہ تو اندر جانے کی جگہ تھی نا، اور وہ کچھ ایسی اس کی شیپ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا بند ہو رہا ہے یہاں، اور اس کو دیکھ کے ظاہر ہے ایسے بند سا کوئی غار ہو، ایسے اس کی شیپ ہو تو کوئی ویسے بھی اس کی طرف نہیں آئے گا، دوسرے وہاں پہ کتا بیٹھا ہوا ہے، کتے سے ویسے ہی لوگ پھر ذرا خوف زدہ ہو کے چلے جاتے ہیں، اور پھر تیسرے اگر کوئی اندر آ بھی جاتا تو بھی کیا ہے، اتنے سارے یعنی سات اچھے خاصے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ایسے پڑے ہوئے ہیں، آ دیکھے ویسے کسی آنکھیں کھلی ہوا ہے ایسے ٹک ٹکی باندھے ایک ہی طرف دیکھے جا رہا تو انسان ڈر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی طرف جھانکتے بھی علیہم لولیت منہم، البتہ پھیٹ پھیر لیتے ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، اتنا یہ یعنی ایک دہشت ناک سا منظر تھا، ہیبت آتی تھی ان کو دیکھ کے کہ وہاں پہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، ماحول ہی ایسا بن گیا تھا، وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور البتہ تم بھر دیے جاتے ان سے روب میں، یعنی خوف آتا، ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، ان اصحاب کہف کی طرف بھی اور کتے کی طرف بھی، یعنی سارے مل کے یہ ایسا سین ہو گیا تھا کہ روب کی وجہ سے خوف طاری ہو جاتا اور تم بھاگ جاتے، آپ دیکھ لیں کہ کیسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام دیکھے، کیونکہ اتنے عرصے ان کو سلانا تھا، کوئی بھولا بھٹکا آ سکتا تھا وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام ان کے لیے فرمایا، آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ایک ایک چیز دیکھ لیں، چاہے سورج دیکھ لیں، غار کا منہ کس طرح کا تھا، اس کی ڈائریکشن کس طرف تھی، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتے کا انتظام کیا، پھر ان کو سلایا کیسے اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کے ایک عجیب سی ہیبت سی کر دی تاریخ، جو دیکھے وہ ہیبت زدہ ہو جائے، کیا کیا چیزیں اللہ نے انتظام کی، اب ہر سٹیپ پہ آپ کو لگے گا کہ اللہ نے پھر کیسے ساتھ دیا، جس کو اللہ تھام لیتا ہے نا، جس کو رب تھام لے پھر اس کو تو یعنی اس نے تو پھر وہ چیز تھام لی کہ پھر کوئی اس کو ڈرنے کی بات نہیں، اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ انتظام وہاں سے کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پہ ایمان لائے تو اس نے وہ کڑا تھام لیا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، اتنا مضبوط کڑا اس نے تھام لیا، تو یہ جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو اس کے لیے کیا کیا انتظام کرتے ہیں، جو کوئی قربانی ذرا سی بھی دیتا ہے نا اللہ کی خاطر، اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، دیکھیں جیسے ہم دنیا کے کچھ پانے کے لیے کوئی قربانی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے نا، اللہ کا ساتھ پانے کے لیے اور اس کے رحمت پانے کے لیے اور اس کی طرف سے رہنمائی پانے کے لیے اور آخرت میں اس کی جنت پانے کے لیے کچھ تو سٹیپ لینا پڑتا ہے، کچھ تو دینا پڑے گا، اور یہ دینا اللہ کے ساتھ سودا ہے، پھر جو اللہ کے ساتھ سودا کر لے پھر وہ بے فکر ہو جائے، پھر اس کی وہ قدردانی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ دنیا بھی حیران ہے کہ کیسے یہ ہوا، مگر کیا یہ لوگ وہیں رہتے رہتے تو یہ سب ملتا ان کو، یہ سب کچھ ہوتا، انہوں نے سٹیپ اٹھایا تب یہ سب ہو رہے انتظام، دیکھو کتنی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے، وہ جو اللہ نے انتظامات کیے ان کی بتائی جا رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، واضح تزل تم وما یعبدون الا اللہ، یا انہوں نے کیا کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے یہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو انتظام کیے ان کی یہ ساری آیتیں بھری پڑی ہیں، کیا کیا اللہ نے کر دیا پھر ان کے لیے.
اللہ اکبر. اچھا یہاں پہ آپ تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کتے رکھنے کی بات ہے کہ ان کو کتا وہاں پہ بیٹھا ہوا. اچھا ہم ایک تو ہم کسی چیز میں بھی نا بہت زیادہ یعنی پھر کریزی سے ہو جاتے ہیں کئی چیزوں کے بارے میں. اب اگر کتے کا پتہ چل گیا تو اب کتا کہیں نظر بھی آ جائے تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا حرام چیز آ گئی, اور اگر یہ ہمارے طرف دیکھ بھی لے تو پھر بھی ہم کہیں پلیت ہو جائیں گے, یا ہمارے پاس سے بھی نہ گزر کے جائے, یا ایسے نہ ہو جائے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں کتے کو پالنا منع ہے ایکسیپٹ فار سم چیزوں کے بارے میں وہ ہے, اور یا آپ کے ساتھ گیلا کتا ٹچ ہو جائے تو پھر آپ باقی ہے. مگر ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بالکل ہی اپنے آپ کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی اچھوت چیز ہے, اور ہائے ہائے کتا آ گیا, ہائے کتا کہیں نظر آ گیا یا کچھ ہے, اور اسے کوسوں دور بھاگ. بھی اللہ کی مخلوق ہے, چاہے کتا ہو چاہے کوئی ہو, بھی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں ہم ان کا نام لینے کو بھی سوچتے ہیں کہ ہائے گناہ گار ہو جائے گی ہماری زبان, کہیں خنزیر کا نام لینا اس کو سمجھتے ہیں گناہ. تو اللہ کی مخلوق ہے, ہاں اس کو کھانا منع ہے, اس کی چیزیں استعمال کرنا منع ہے. تو جس چیز کو جہاں پہ رکھنا ہے اس کو وہیں پہ رہنے دیں, نہ کہ اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر لیں کہ ایک خوف اور ایک پتہ نہیں کیا اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ کتا ہو گیا تو کیا ہو گیا. نہیں ایسی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کتا رکھا اس کے اجر میں ہر روز دو قرات کم ہوتے رہیں گے, سوائے اس کے جس نے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا, یا شکار کرنے کے لیے رکھا, یا کھیت کی حفاظت کے لیے رکھا. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. یعنی ان چیزوں کے لیے آپ کتا پال سکتے بھی ہیں. اب گھر پالیں گے اگر تو پھر ظاہر ہے اب وہ اس کو پکڑیں گے بھی کبھی کبھی, اس کو چھوگا, مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, یا شکار کرنے کے لیے, یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے. اور ایسے ہی نہیں شوقیہ رکھ سکتے کہ گھر میں آپ کے بچے کبھی کہتے ہوں دیکھ کے لوگوں کو کہ بھی ہم کتا لے آئے, اور کوئی پپی مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہے, تو وہ آپ نے سوچ لیا کہ جو ہے نا لایا جائے اور چلو بچے کا شوق ہے. یہ نہیں, کیونکہ پھر اس کے یعنی اجر کے اندر ایوری ڈے اس کے کمی ہوتی جائے گی, اور کون افورڈ کر سکتا ہے کہ سمجھ لیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر روز کمی ہوتی جائے, آپ نے جس تھیلے میں اپنے پیسے رکھے ہوئے اس میں سوراخ ہو جائے اور ہر روز اس میں کمی ہو. تو یہ کوئی وجہ ہی ہے نا کہ اس کو چیز کو منع کیا گیا ہے, کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور یعنی ہاں چور وغیرہ ہیں, کوئی دشمن ہے, کوئی اس سے خطرہ ہے, پھر جائز ہے کہ پھر اس کو بھی پھر آپ ظاہر ہے باہر رکھیں گے, بستروں پہ تو نہیں سلائیں گے نا. تو اس صورت کے اندر جائز اس چیز کو کہا گیا کہ اس کا ایک کام ہے اور اسے وہ کام لیا جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے کام کے لیے بنایا, ایز لانگ ایز اسے وہ کام لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اور لیکن دوسرے اس کے لیے جائز نہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک بہت پیاری بات علماء نے کہی, علامہ قرطبی انہوں نے کہا کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا, تو ان مومنین کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اللہ اور جو نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں ان مومنوں کے لیے بڑی تسلی دی گئی ہے جن کے اعمال میں کچھ کمی ہے, اور وہ زیادہ بہت یعنی ہائی اسٹینڈرڈس تک نہیں پہنچ پاتے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ حدیث ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں گیا, اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے اسے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے بہت کوئی نمازیں اور بہت کوئی روزوں کی تیاری تو نہیں کی ہے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرے, اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسلمان اسلام کے بعد کسی اور بات سے اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہوئے. کیوں؟ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت تھی وہ تو سب آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ پھر تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو دیکھو یہ کتا ہے حالانکہ, لیکن نیکوں کی صحبت میں رہا, سبحان اللہ اس کو بھی اتنا مقام مل گیا. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا لوگ اس کتے کی بات کریں گے کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ چوکٹ پہ بیٹھا تھا. سچی بات ہے نیک صحبت جو ہوتی ہے نا وہ ضرور فائدہ دیتی ہے. کتے کی بھی اتنی شان ہو گئی، اللہ کے کلام میں اس کو ذکر مل جانا، اس کی بات آ جانا، وہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں یہ لوگ کتے ہی رکھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، یہ ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ تو حسن درجے کی حدیث ہے یہ، تو اس لیے جو ہے ویسے نہیں ہے پالنے کے اس سے نہیں، مگر کہ بھئی اب قرآن میں کتے کا ذکر آیا تو ہم تو پال لیں اس کو، نہیں، بلکہ اس کو وہی جگہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کن صورتوں میں جائز ہے، وہ صورت ہو تو پھر رکھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں جب کتا وہاں پہ بیٹھا ہوا تو ظاہر ہے دوسرے جانور بھی اسی طرح، اور انسان تو پیچھے رہیں گے ہی، مگر اور بھی کوئی جانور آ سکتے تھے نا جو گھس جاتے غار میں، تو جو کہ کتا بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک انتظام فرمایا نا، کتے سے بھی ایک کام لے لیا۔ تو یعنی جو اس کا کام ہے اگر آپ ایز لانگ ایز وہ کرواتے ہیں نا پھر ٹھیک ہے، اور ویسے نہیں رکھنا اس کو۔ تو اس کے بٹھانے میں بھی ایک حکمت تھی کہ اب وہاں پہ کوئی جانور نہیں، ادروائز وہاں پہ کون پیرادار ہوتا، کوئی بھی جانور اندر چلا جاتا، تو ویران سی جگہ تھی،